عليه الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں، عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکات ہوں، آپ لوگ ادھر بیٹھے نا، دیکھیے سارا اس طرف آئیے، ماشاء اللہ بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے، بیلنس ادھر آ گئے ہوگا، دیکھو کتنے یہاں جگہ خالی ہے، قریب جگہ ہوتے ہوئے دور کیوں بیٹھے؟ میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نقش قدم نبی کے ہیں. دیکھو آپ کے کون پیچھے بیٹھے ہیں، ان کو آگے بٹھا دو، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں جل جلالہ، کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے. میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو ایک مرتبہ جل جلالہ کہنا واجب ہے اسی مجلس میں. تو اللہ جل جلالہ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہیں، قاعدہ یہ ہے کہ جو پیارا ہوتا ہے اس کا طریقہ بھی پیارا ہوتا ہے. جیسے باپ کہتا ہے کہ دیکھو میرا بیٹا ایسے کھاتا ہے، ایسے بولتا ہے، اب وہ اس نے مجھے ابا بولنا شروع کیا ہے، اب وہ اسکول گیا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، کیسے کیسے مزے مزے سے باپ بتاتا ہے. تو میں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو پیارے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، وہ اللہ کے جو پیارے ہیں، تو آپ کی ہر ہر ادا، آپ کا انداز، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا ہر ہر طریقہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے. اور کسی شخصیت کا پسندیدہ بننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پسندیدہ کی نقل کر لی جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حالات میں لکھی ہے یہ بات، کہ آپ اپنے جس غلام کو دیکھتے کہ وہ غلام بہت عبادت کر رہا ہے تو آپ اس کو آزاد فرما دیتے. لہذا جب غلاموں کو پتہ یہ چلا کہ آپ زیادہ عبادت کرنے والوں کو آزاد فرما دیتے ہیں، تو غلاموں نے ایک کام شروع کر دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھ کر عبادت شروع کر دیتے تھے. اب لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، تو فرماتے ہیں اگر دھوکہ بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نام ہی پر تو دھوکہ دے رہا ہے، کیا دیکھیے. اور بلا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کے متبع سنت تھے، بلا کے. اس لیے یہ جو علماء یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ داڑھی کا ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، وہ بھی اسی اچھا ان کا نام عاشق رسول بھی مشہور تھا، عاشق رسول، لیکن عاشق رسول کی تو داڑھی ہوتی ہے. لہٰذا عاشق رسول سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی حج کا جب موقع آتا تھا تو اپنی داڑھی کو پکڑ کر، احرام سے فارغ ہو کر اپنی داڑھی کو پکڑ کر جو ایک مٹھی سے زائد ہوتی تھی اس کو کاٹ لیتے تھے. اور حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر، اور ایسا کیوں فرماتے تھے؟ کیونکہ حج کے موقع پر اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ لوگ حج کرنے اس لیے جاتے تھے کہ حج بھی کریں گے اور صحابہ اور علماء محدثین کی زیارت بھی کریں گے، اور اس کی ملاقاتوں سے علمی استفادہ کریں گے اور احادیث مبارکہ سنیں گے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور درد ان کی صحبتوں سے حاصل کریں گے. پہلے لوگ حج اس لیے کرتے تھے، حج کے ساتھ ساتھ، ایسا نہیں کہ خالی نہیں، بلکہ وہ حج ٹی وی دیکھنے میں مزہ نہیں کرتے تھے، اور نہ کیبل دیکھتے تھے، نہ موبائل پہ گپے لگایا کرتے تھے، اور نہ بازاروں میں گھوما کرتے تھے، بلکہ اس لیے کہ تاکہ علماء محدثین جو اطراف عالم سے حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں ان کی صحبتوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھیں گے, احادیث مبارکہ سنیں گے, دین سیکھیں گے, اس لیے حج کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین سکھانے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مٹھی جب داڑھی ہو جائے, ایک مٹھی جب داڑھی ہو جائے تو ایک مٹھی میں پکڑ کر اس سے زائد کو کاٹ دے, یہ طریقہ تھا. اور ظاہر بات ہے جب ایک مٹھی نہ ہو تو وہ ایک مٹھی داڑھی نہ رکھنا, یہ مٹھی سے کم رکھنا, اس پر تمام اماموں کا اجماع ہے کہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور پھر میرے شیخ نے فرمایا جو آدمی داڑھی نہیں رکھتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سے بھی محروم ہے. اور وہ سنت یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ بھی روایت میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے شیخ کے ہی سنی, اور وہ روایت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو وضو کے درمیان دوران اپنی داڑھی کا خلال فرماتے تھے. اور پھر میرے شیخ جب وضو جب میں حضرت کو کراتا تھا تو اس زمانے میں حضرت آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت پانی ایسے لے کر ایسے مارتے ایسے, اور پھر ایسے انگلی پھیر کر اور دعا پڑھتے ہاں قضا امرنی ربی. اور یہ وہ الفاظ نبوت ہیں صلی اللہ تعالی وسلم جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ اپنی داڑھی میں خلال فرماتے اور ساتھ پڑھتے ہاں قضا امرنی ربی, یعنی اسی طرح سے کرنے کا میرے رب نے حکم دیا ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. لہذا جب داڑھی دھوئے خلال کرے تو اس کے بعد کیا کہے, ہاں قضا امرنی ربی, آسان دعا ہے, ہاں قضا امرنی ربی, ہو گیا نا جناب. لیکن اس سنت کا مزہ کس کو ملے گا, جس کے پاس داڑھی ہوگی. اور داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے کتنی پیاری ایک سنت سے محروم ہے. ایک سنت ہو گئی نا بھائی وضو کے درمیان. اور دوسری سنت یہ ہے, ایک طریقہ اور پیش کرنا تھا, وہ یہ کہ سجدے میں جب انسان کھڑا ہو, سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ ادھر آؤ آپ تھوڑی سی جگہ, کچھ دیر کے لیے جگہ دیجیے, پیچھے ہو جائے بس, پیچھے ہو جائے بس ایسے, تاکہ میں ان کو دکھاؤں. پتا غور سے آپ نہیں دیکھیے گا ان کو, ہاں کیونکہ ماشاء اللہ یہ بھی خوبصورت ہے ماشاء اللہ, دیکھ لیجیے کچھ تو پتا چلے. تو سنت طریقہ کیا ہے کہ جب اترے, جب سجدے میں جائے تو بالکل سیدھا, سب سے پہلے گھٹنے رکھے بالکل سیدھا, اتر کے دکھاؤ بھائی, یہ دیکھیے سیدھا ہے نا, ایسے ٹیڑھا جھک کر نہ اترے, دیکھا نا آپ نے صاحب, بالکل سیدھا اور گھٹنے رکھے سب سے پہلے, یہ سنت ہے. بس یہ چیز دکھانی تھی بس کافی ہے, بس آپ آئیے. تو کیا طریقہ کہ بالکل سیدھا اترے, سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھے, ہاتھ کو نہ رکھے. تو بعض انسان کرتا نا اتر کے ایسے ہاتھ کو رکھ لیتا ہے, یہ طریقہ خلاف سنت ہے. سنت طریقہ کیا ہے, سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھے, پھر اپنے ہاتھوں کو رکھے, پھر اپنی ناک کو رکھے, پھر اپنی پیشانی کو رکھے, اور اسی طرح جب اٹھے تو اس کا عکس کرے, یعنی پہلے پیشانی اٹھائے, پھر ناک اٹھائے, پھر ہاتھوں کو اٹھائے, آخر میں گھٹنوں کو اٹھائے. اس سنت کا بھی خیال کریں تاکہ ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہو جائیں. اور جب نماز سنت کے مطابق ہوگی میرے دوستو, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ نماز کی قبولیت اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول بھی فرمائیں گے. دیکھیے سرکاری فارم ہوتا ہے نا, شناختی کارڈ بنوانا ہے یا پاسپورٹ بنوانا ہے یا حکومت کا کوئی بھی کام ہے, تو سرکاری ایک فارم ہوتا ہے, اس فارم پر اگر درخواست دی جائے تب وہ درخواست کی قبولیت کی امید ہوتی ہے, اور اگر اس درخواست کے علاوہ کسی اور پر دی جائے تو وہ کیا کہے گا, پہلا تو کام یہ کہے گا یہ درخواست لے جاؤ واپس. ہمارے جو حکومت کے جو فارم ہے اس جو کاغذ ہے اس پر درخواست لے کر آؤ. تو پہلے ہم اپنا کام سنت کے مطابق پیش تو کریں, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کیا ہے رابطہ آؤ فغا سے. میرے مرشد فرماتے ہیں کیا ہے رابطہ آؤ فغا سے, زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے. کہ اللہ ہماری نمازیں ہیں ہماری عبادت جو آپ نے توفیق عطا فرمائی ان کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. لیکن کیسے؟ سنت کے طریقے میں پیش کریں گے پھر اللہ تعالیٰ سے آؤزاری کریں گے. اب جب طریقہ خلاف سنت ہوگا تو پھر میرے دوستو نہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور پھر نہ ہماری عبادتیں قبول ہوں گی پھر نہ ہماری تقریریں قبول ہوں گی اگر خلاف سنت ہوگا. اب میرے شیخ اور مرشد یہ سنت کا کچھ مذاکرہ ہو گیا. حضرت نے فرمایا کبھی کبھی سنت کا مذاکرہ کیا کرو کیونکہ سنت کے انوارات سے جب ہمارے قلب منور ہو جائیں گے سنت کے انوارات سے اور سنت پر عمل کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بھی بن جائیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پیارا بنا لیں گے انشاءاللہ پیاروں والے اعمال بھی عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کہ جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہمارے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں مشقت پر اختیار کرتے ہیں تو اس کا انعام ہم یہ دیتے ہیں کہ لنا دیا نوم لام تاکید بانون ثقیلہ کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور بے ضرور اپنی طرف قربت کے راستے اور اپنی طرف آنے کے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں. مشقت کے لیے شرط رکھی کہ مشقت ہو جو ہمارے لیے تکلیف اٹھائے کیونکہ تکلیف اٹھانے کے اور بھی طریقے ہیں. انسان تکلیف اٹھاتا ہے لیلاؤں کے لیے بھی تکلیف اٹھاتے ہیں انسان پیٹ کے لیے بھی تکلیف اٹھاتا ہے دوسرے کتنے کاموں کے لیے انسان مشقت اور تکلیف اٹھاتا ہے. فرمایا کہ نہیں جو تکلیف ہو وہ ہمارے لیے ہو. اب وہ چار تکلیفیں کیسی ہو؟ نمبر ایک الذین اختار المشقت فی ابتغاء مرضاتنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مشقت کو اختیار کرے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو تلاش کرے. کہ اور وہ کیسے؟ اللہ والوں کی صحبت علماء ربانیین کی صحبت ان کے پاس جا کر دین سیکھے کہ صاحب ہمیں سکھائیے بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے پنجرے کا نیا قیدی ہوں مجھے بتاؤ کہ ہم کیسے آؤ پوا کرے کیسے فریاد کرے کہ نفس اور شیطان کی غلامی سے نکل کر اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں سے غلامی کا توق نکال کر ہمارے سروں پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج رکھ دے. لہذا پہلا کام کیا چیز ہے کہ خوشی کو تلاش کرے اور وہ کیا یعنی مسئلہ سیکھے اور مسئلہ کے کیونکہ بغیر مسئلے کے اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم مسئلہ اس لیے نہیں پوچھتے کہ مسئلہ پوچھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. اس لیے ہم شادی کرتے ہیں کبھی نہیں پوچھتے کبھی نہیں پوچھتے. اور ہاں اگر پوچھنا ہوتا ہے نا اگر پوچھنا ہوتا ہے تو جس سے ہمیں حسد ہوتا ہے جب اس کے یہاں شادی ہوتی ہے تو ہم جا کر پوچھتے ہیں مولوی صاحب مائیوں جائز ہے کہ نہیں ہے شادی میں مووی اور تصویر یہ جائز ہے کہ نہیں ہے مکس گیدرنگ جائز ہے کہ نہیں ہے. اور اس کو کہتے دیکھو 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 مول صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور جب اپنی شادی ہوتی ہے پھر نہیں پوچھتے کیونکہ اگر مول صاحب سے پوچھ لیا پھر وہی کریں گے. تو اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے یہ مشقت برداشت کرتا ہے کہ علماء سے جا کر مفتی حضرات سے جا کر فتاوا پوچھتا ہے اللہ والوں سے جا کر اللہ تعالیٰ کی مرضی پوچھتا ہے میرے دوستو یہ جو بندہ ہے یہ جو مشقت ہے اللہ تعالیٰ اس مشقت پر بھی انعام عطا فرماتے ہیں. لہذا مسئلہ کیا ہے دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. ہو گیا نا؟ تو ایک مشقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو تلاش کریں کہ دین کی باتیں جس وقت سنائی جاتی ہو اپنے اپنے شہروں سے اپنے اپنے علاقوں سے اپنے آرام کو چھوڑ کر اور وہ دین کی بات سن رہا ہے. ایک کام ہو گیا. نمبر دو چار مشقتیں ہیں جو کہ علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں نقل فرمائی ہے جس کو ہمارے شیخ سب فرمایا کرتے تھے اور سنایا کرتے تھے. ایک مشقت ہو گئی نا. ایک مشقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشی پوچھنی ہے کہ ہم داڑھی کیسے رکھیں ہماری داڑھی کیسے ہو ہماری شلواریں کیسے ہو اور ہمارے گھروں میں شرعی پردہ کیسا ہونا چاہیے یہ سب پوچھنے کی ضرورت ہے. ایک مشقت. نمبر دو الذین اختار المشقت فی نصرت دیننا ہم مشقت اختیار کریں کیا کہ دین کی مدد اور نصرت کریں. وہ کیسے؟ یعنی دین کی مدد اور نصرت کی کیا مانے کہ اپنی جان سے کہ ہماری جان کی ضرورت ہو جہاں دین کا مسئلہ بتانا ہے وہاں اپنی بات کو پیش کر رہے ہیں اپنی زبان استعمال کر رہے ہیں یا جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، چاہے جان کا تعاون تو ان کے ساتھ جا رہے ہیں کہ چلے جی ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہم بھی آپ کہیے گا اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے مورل سپورٹ. اور اپنے مال سے کہ جی مدرسہ ہے، مسجد ہے، خانقاہیں ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کو اپنی موٹر پر لے کر جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ فی نصرت دیننا، دین کی نصرت کے لیے اپنی جان، مال اور آبرو کو بھی قربان کرنا. یہ بھی ایک چیز ہے میرے دوستو. پھر یہ کوئی مسئلہ بتائے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ بتائے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں بتایا تم نے. سب بات بولو لیکن یہ نہ بولنا داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، یہ نہ بولنا. اور یہ مت کہنا کیونکہ لوگ ناراض ہوں گے کہ بالوں کو کالا کرنا حرام ہے، تو نہ بولنا بھائی کیونکہ لوگ ناراض ہوں گے، کیونکہ یہاں سب بالوں کو کالا کرتے ہیں. اور یہ بھی نہ بولنا کہ مونچھوں کو برابر کرو کیونکہ سب کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں اس لیے مونچھوں کو کٹے گا، یہ بھی نہ بولنا بھائی کیونکہ لوگ ناراض ہوں گے کہ مونچھیں بڑی بڑی ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، جو بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. اور بڑی مونچھیں کیا ہے؟ شفاعت اولیاء کا طرف آخر. فقہا کی یہ عبارت کیا ہے؟ شفاعت اولیاء کا طرف آخر. اوپر کے ہونٹ کا یہ کنارہ، یہ اوپر کے ہونٹ کا یہ والا کنارہ، آخری کنارہ. تو اب اگر بتایا یہ بڑی مونچھ آئے گی تو پھر لوگ ناراض ہوں گے. اور ان کو نہ کہنا کہ مونچھوں کو بالکل صاف کرو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہوتے ہیں، یہ نہ بولنا بھائی. لیکن وہ آبرو کو کہ، اور یہ بھی نہ بولنا کہ عورتوں سے نظر بچائیں اور بھابھی سے پردہ کریں، کیونکہ یہاں کوئی بھابھی سے پردہ کرتا ہی نہیں ہے. اور ساری سے پردہ کریں کیونکہ ساری سے پردہ ہی نہیں کرتا. حج و عمرہ ہر سال ہے، تبلیغ میں چلے بھی لگ رہے ہیں اور بزرگوں کی صحبت میں بھی جا رہے ہیں، علماء کی ٹانگیں بھی دبا رہے ہیں، ان کو درخت دعوتیں بھی کھلا رہے ہیں اور ان کو کھڑا گوشہ بھی کھلا رہے ہیں. لیکن یہ نہ بولنا بھائی کہ سالی سے پردہ کرو کیونکہ یہاں تو کوئی پردہ نہیں کرتا، لوگ ناراض ہو جائیں گے. اور یہ بھی نہ بولنا کہ لڑکوں کو دیکھنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ان کو دیکھنا حرام ہے. یہ بھی نہ بولنا. کیوں؟ کیونکہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. یہ بھی نہ بولنا. اب وہ اپنی آبرو کو داؤ پر لگا رہے ہیں، اپنی آبرو کو داؤ پر لگا کر مسئلہ پیش کر رہے ہیں. ہو گیا نا بھائی؟ تو کیا ہے؟ اپنی جان، اپنا مال. میرے شیخ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، میری دولت، میری جان و آبرو. اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، میری دولت، میری جان و آبرو. میری جان، میری آبرو آپ پر قربان ہو، اور میری زندگی کا احساس آپ پر قربان ہو. کیونکہ اللہ ہے ایسا پیارا میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہے ایسے پیارے کہ ان پر جان، مال، آبرو کیا کچھ نہیں قربان کیا جائے. آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ عورت کے دامن میں 70 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. میرے شیخ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارا ہونے کی دلیل ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارا ہونے کی یہ دلیل ہے کہ طائف کے طائف کی وادیوں میں اور عورت کے دامن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت بہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارا ہونے کی دلیل ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ولو انا فی الاقلام ولو انا ما فی الارض من شجرۃ اقلام، کہ اگر ساری دنیا کی زمین کے درخت وہ کیا بن جائے؟ قلم بن جائے. اور سمندر ایسے سات سمندر روشنائی بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تعریف لکھی جائے تو ماں نفیلت کے لماۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ جب درختوں کے قلم ناکافی ہو گئے، سات سمندر کی پانی روشنائی کم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت، اپنی عظمت اور اپنی عظمت شان کی تعریف کس سے لکھوائی؟ خون نبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لہذا اگر کوئی آج پھر میرے شیخ نے فرمایا اگر کوئی عالم اپنی اس بات پر ناز کرے کہ میں نے کیسا علم پھیلایا، کیسی تقریر دین کا کام کیا، فرمایا کہ عالم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ تمہاری محنت کتنی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہو سکتی. خون کے ایک قطرے کے برابر زیادہ کیا؟ برابر نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شہید اپنے ساری دنیا کے سب شہید اپنا خون پیش کر دے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قطرے مبارک سے وہ بھر نہیں سکتا. مالدار اپنی ساری مال و دولت لگا دے، دین کا کام کرنے والا اپنا سارا پسینہ، مال، آبرو، عزت سب کچھ قربان کر دے، تو سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظمت کی تعریف لکھی ہے
اپنے خون نبوت سے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارا ہونے کی دلیل ہے. یہ بھی مضمون میرے مرشد کا ہے کہ کیا مضمون سے کیا بات پیش فرما رہے ہیں. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے پیارا ہونے کی دلیل ہے کہ جب درختوں کی قلم کی اور سمندر کی روشنائی ناکافی ہو گئی, پھر اللہ تعالیٰ نے خون نبوت سے اللہ اکبر اپنی عظمتوں کی تاریخ لکھی کہ اللہ اتنا پیارا ہے کہ جہاں انبیاء علیہ السلاموں کا خون بہتا ہے بہتا ہے. پہلے بھی تو انبیاء شہید ہوئے ہیں نا بنی اسرائیل کے زمانے میں, تو جہاں انبیاء علیہ السلام نبی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں جہاں ان کا خون مبارک بہاؤ بھائی. پھر ہماری محنت, ہماری تقریریں, ہمارا علم, ہمارا مال, ہماری آبرو کیا حقیقت رکھتا ہے. تو دو ہو گئی نا, دوسرا مجاہدہ. نمبر تین, الذین اختاروا المشقۃ فی امتثال اوامرنا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کی تکلیف برداشت کرے. مان لو سردی ہے, صبح فجر میں جماعت سے نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے ٹھنڈا پانی سے, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کیا حقیقت ہے. دکھا جلوہ وہی غارت کرے جانے حضی جلوہ, دکھا جلوہ وہی غارت کرے جانے حضی جلوہ, تیرے جلووں کے آگے ہم جان کو کیا سمجھتے ہیں. یہ میرے شیخ شیر پڑھا کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے سامنے ہمارے, ہم دین کے چیمپئن ہیں, ہم لوگ دین کے چیمپئن ہیں, اور عالم یہ کہ فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جا رہی ہے. ہم لوگ دین کے چیمپئن ہیں لیکن عالم یہ کہ ہم سے شلوار ٹخنا سے اوپر نہیں کی جا رہی ہے, اور دین کے پتہ نہیں کیسے چیمپئن بنے ہوئے. کیسا لگتا ہے کہ ہم پر ولایت ختم ہو گئی, دین کی محنت ہم پر ختم ہو گئی. بالکل یہ محاورہ ہے نا کہ ہم سے بڑھ کر کوئی دین کا کام کرنے والا ہی نہیں ہے, اور عالم یہ کہ ایک ٹخنے کھولنا ہمارے لیے مشکل ہے جناب. ٹخنے کھول دے شرم آ رہی ہے, اس میں تعمیرات پیش کی جاتی ہے. اور دیندار ہے جی, اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لینے کے لیے, بجا لانے کے لیے اپنی آبرو کو داؤ پر لگا دینا, یہی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے, اور اللہ تعالیٰ کا پیارا ہونے کی دلیل بھی ہے کہ اس شخص کے قلب میں اللہ پیارا ہے. اور اللہ تعالیٰ پیارا ہونے کی علامت کیا ہے, اب وہ مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا, اللہ کے راضی اور اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرتا ہے. چاہے لوگ مذاق اڑائیں کہ اتنا زمانہ تم نے بالوں کو کالا کیا, اب تم کیا یہ تم نے کیا. ارے میاں کوئی بات نہیں ہے, کیا کر لو, تو مسئلہ یہی ہے بالوں کو کالا کرنا حرام ہے. اب اسے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا, کوئی مذاق اڑائے کچھ کرے, اب کسی کی نہیں پرواہ کرنی ہے. ارے محبت تو نشہ ہوا ہے جو سر چڑھ کر بولے, نشہ ہوا ہے جو سر چڑھ کر بولے, ٹھیک ہے کسی بڑا اور جو خاموش بیٹھے وہ نشہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی محبت کا نشہ وہ ہے میرے دوستو جو تلواروں سے نہیں اترتا. مخلوق کی تانا کیا بیچتا ہے, بیوی کا بولنا کیا بیچتا ہے, اور زمانے والے کیا بیچتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کے نشے کے سامنے بس محبت کا نشہ وہی ہے, ہاں جو سر چڑھ کر بولے. تو تین ہو گئے نا, اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ہر مشقت اور تکلیف کو برداشت کرے. نمبر چار, الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہائی عن مناہینا, یہ چوتھی تفسیر ہے اللہ مالوسی کی, کہ نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنے دل کو توڑ دے لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ توڑے. اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ توڑے, اپنا دل توڑ دے لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون نہ توڑے. گناہ سے بچا ہے, کتنی حسین شکل سامنے آ جائے, کیسا ہی حسین لڑکا آ جائے نہیں دیکھنا, دل کو توڑ دیں گے لیکن نامناسب شکل کو نہیں دیکھیں گے, نظر بچائیں گے. دل ٹوٹا ہے ٹوٹ جائے, ایک دل کیا, ایک لاکھ دل ہو تو وہ ہم قربان کر دیں گے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر کفر کرتا ہے 70 برس 80 برس, ہمیشہ کی جہنم, اور مسلمان. دیکھو بھائی اشارہ ہے, ضروری کام. اچھا ضروری کام ہے تو چلے جاؤ بھائی. کافر کفر کرتا ہے 70 برس 80 برس, ہمیشہ کی جاننا. تو پھر یہ بھی تو سوچے, مسلمان 70 برس 80 برس عبادت کر رہا ہے, ہمیشہ کی جنت, تو اس کے بدلے میں ہمیشہ کی جنت. تو کیا راز کیا ہے اس کا,
میرے شیخ نے فرمایا حضرت مولانا شاہ کی محمد افضل صاحب دعوت رکاتم، بات یہ ہے کہ کافر جب کفر کرتا ہے نا تو اس کی نیت ہوتی ہے کہ مجھے 1 کروڑ سال زندگی ملے گی، ہمیشہ کافر رہوں گا، لہٰذا اس کی نیت پر ہمیشہ کی جہنم مل رہی ہے. اور مسلمان کی نیت ہے کہ اگر 1 کروڑ کیا 10 کروڑ سال 10 کروڑ سال بھی مجھے زندگی ملے گی، میں ہمیشہ اللہ کا باوفا اور فرما بردار رہوں گا. تو اس نیت پر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دی جا رہی ہے. بتائیے کیا کوئی مسلمان یہ کہے گا 70 برس کے بعد داڑھی کاٹ دوں گا یا 70 برس کے بعد اب عورتوں کو دیکھنا شروع کروں گا، جب 80 کا ہو جاؤں گا اور میری رسی ڈھیلی ہو جائے گی اور میں مثل خسی ہو جاؤں گا تب اسے عورتوں کو دیکھوں گا؟ ایسا تو نہیں نا. وہ کیا کہتا ہے، اگر 200 سال زندگی ملے میں اللہ کا باوفا رہوں گا، بس اس نیت پر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے. تو چوتھی کیا ہے کہ نظر بچانے، نظر بچانے کا غم اٹھا لے، نظر بچانے کا غم اٹھا لے، اپنے دل کو توڑ دے لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ توڑے. اس ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ تعالیٰ اپنے حلاوت ایمانی کے مٹیریل سے تعمیر فرماتے ہیں. اور میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ یہ 3 مشقتیں بڑی آسان ہیں، کہ نمبر 1 کہ اللہ کی خوشی کو تلاش کرنا، مسئلہ پوچھ لینا، دین سیکھ لینا، یہ بڑا آسان. نمبر 2 دین کی نصرت کرنا جان مال آبرو سے، یہ بھی بڑا آسان. اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، حج و عمرہ کر لینا، تبلیغ میں جانا، بزرگ کے پاس بیٹھنا، بڑا آسان. لیکن فرمائے جو چوتھی چیز ہے نا، گناہ سے بچنا، اس میں نانی مرتی ہے. لیکن میرے مرشد نے فرمایا نانی کیا مرے تم بھی مر جاؤ، نانی کیا مرے تم بھی مر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت رکھی اسی پر، مشقت پر. حج و عمرہ کرنے والا وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، نفلے پڑھنے والا، تاجر پڑھنے والا وہ اللہ کی ولایت اور دوستی کی نشانی نہیں ہے. اسی طرح سے تبلیغ میں ہر سال چلا لگائے، یہ اللہ والے کے اللہ والا اور اللہ کی ولایت اور دوستی کی علامت نہیں ہے. بزرگوں کے پیر دبانے سے اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کی نہیں ہے نشانی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت کی نشانی کیا رکھی؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ ہمارا کوئی ولی نہیں ہے، ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، لیکن جو تقویٰ سے رہتا ہے. فرمایا یہ جو ہے حکم، حسینوں سے نظر بچانا، بھابھی سے پردہ کرنا، بس کیا ہے؟ اب بھابھی بھی بولے گی واہ پہلے تو بڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا، پہلے تو مجھے بڑے مکھن لگائے تو نے. خالی بھی بولے گی کہ پہلے تو بڑا دیکھا. لیکن میرے دوستو بس یہی تو ہے، اپنی عزت کو قربان کر دینا، کسی پر تو اللہ تعالیٰ نے رکھا. اب حج و عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ایئر ہوسٹس آ گئی، حاجی صاحب احرام کی حالت میں، اب ایئر ہوسٹس سامنے آ گئی، اب پتا چلے گا کہ حاجی صاحب کتنے بڑے حاجی صاحب ہیں. اب علم ہے، اب بزرگوں کی صحبت ہے، تبلیغ میں وقت لگایا ہے، اور حافظ قرآن ہے، عالم ہے، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اب پتا چلے گا کہ حاجی صاحب کتنے پانی میں ہے. جب ایئر ہوسٹس آ کر گال قریب کر کے کہے گی ایکسکیوز می، اس وقت پتا چلے گا حاجی صاحب کے پاجامے کا کیا حال ہے، وہاں پتا چلے گا میرے دوستو. اب حاجی صاحب اس کی آنکھوں میں آگے ڈال کر بولیں گے چائے لے آئیے. پوچھیں گے ٹھنڈا ہے یا گرم ہے؟ حاجی صاحب آپ کیا شوق فرمائیں گے؟ کیا دیکھ کر تو آپ کو گرم ہو ہی گئے. آپ کو دیکھ کر گرم تو ہو ہی گئے ہیں، احرام کی حالت ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں حاجی صاحب یہ حاجی ہے یہ پاجی، فتوا آپ لوگ دیں گے. اور یہی حال ہے مینا میں، مطاف میں، عورتوں کو دیکھنے میں پرواہ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو یہ جو مشقت ہے، یہ مشقت میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو حج و عمرہ، تہجد، عبادات، کثرت نوافل، نوافل روزے رکھنا، یہ تو فاسق بھی کرتا ہے بھائی. ایک گاڑی منڈانے والا کیا وہ حج نہیں کرتا؟ کتنے شراب پینے والے وہ بھی حج کراتے ہیں، زنا، سود، یہ سب کرنے والے یہ بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. لیکن فرمائے جو ولایت کی نشانی اللہ نے رکھی نا، ولی اللہ کی جو غذا ہے وہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ ولایت ان کی غذا نہیں ہے، بلکہ ان کی جو غذا ہے وہ گناہوں کا خون پینا، اپنے حرام تمناؤں کا جو خون پینا، یہ ان کی غذا ہے. فرمایا جیسے شیر ہرن پر حملہ کر کے ہرن کا خون پیتا ہے، ایسے ہی ولی اللہ اپنی حرام تمناؤں کا خون پیتے ہیں، اوپر شیرانہ حملہ کرتے ہیں، لبک کر حملہ کرتے ہیں،
اور اپنی حرام تمناؤں پر وار کر کے اس کو پی جاتے ہیں. یہ نہیں کہ آئی اور ہتھیار ڈال دیے. فرمایا یہ ہے اللہ کے دوستوں کی غذا, غذائے ولایت ہے. اور جو جتنا زیادہ اپنی حرام تمناؤں کو خون پیے گا اتنا لال ہوگا, اللہ تعالیٰ کی اس کے انوارات کی بارش اتنی زیادہ ہوگی. فرمایا یہ جو مشقت ہے نا, یہ چوتھی, یہ ہے مشقت تو اصل. تو اس پر انعام کیا آگے؟ یہ چار مشقت ہو گئی. اب ایک سوال, ایک دو سوال. ایک سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کیا اس بات پر قدرت نہیں تھی؟ کیا مشکل نہیں تھا کہ بغیر مشقت کے اللہ اپنی دوستی میں ولایت عطا فرما دیتے بغیر مشقت کے؟ تو بے شک اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کو قدرت, یہ بھی اس بات کی بھی قدرت ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ بالغ پیدا ہوتا, مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا اور آتے ہی سیدھا نرس کے اوپر چڑھ جاتا, قدرت ہے. ایک صحابی کا حضرت, یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں کے پیٹ سے اتنا بڑا بچہ نکلے گا؟ فرمایا عجیب بت ہے, جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہوگا تو ماں کو اتنا بڑا بنا دیں گے. لیکن عادت اللہ نہیں ہے نا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کیا اس بات پر قدرت ہے کہ نہیں ہے کہ بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا فرما دے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اور قدرت دکھائی بھی حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, اور حضرت حوا کو بغیر عورت کے پیدا کر کے دکھا دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے پیدا کر کے دکھا دیا. اور مرد و عورت کے ساتھ تو سارا تماشا چل رہا ہے. عادت اللہ یہی ہے. عادت اللہ کیا ہے؟ کہ مرد و عورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. یہ عادت اللہ ہے. اس کے خلاف پر قدرت ہے. اسی لیے میرے شعر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت ہے کہ بغیر مشقت کے بھی اللہ والا بنا دے, لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے جو مشقت کرتا ہے اسی کو انعام عطا فرماتے ہیں. بلکہ فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو توفیق بھی دے دیتے ہیں. انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے, اور وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے. دادا یہ جو مشقت ہے نا میرے دوستو, یہی ہے. اچھا ایک بات بتائیے, آپ کہہ جی مشقت کیا ضروری ہے؟ ارے میاں بغیر مشقت کے تو بچہ بھی نہیں پیدا ہوتا. کیوں بھائی, اس کے لیے بھی مشقت ہے کہ نہیں ہے؟ کشتی تو وہاں بھی چلانی پڑتی ہے. آپ کو کوئی عورت کہے, عورت کہے کہ جی پوچھا بھائی شادی کی پہلی رات ہو, پوچھا آپ کیا کرو گے؟ وہ بتایا میں آپ کے ساتھ ایسے ایسے کروں گا. ہاں نہیں نہیں مجھے بہت تکلیف ہوگی, بس رہنے دو, معاف کرو. ارے کہا اس کے بدلے میں تجھے انعام ملے گا. کیا انعام؟ کہا مزے کا انعام تو ملے گا, ملے گا, اولاد بھی ملے گی. بتاؤ اولاد کی خاطر سب تکلیف اٹھاتی ہے کہ نہیں اٹھاتی؟ تو اولاد کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار. اولاد کے لیے ہم صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں. نہ جماعت کی نماز کا ہوش, نہ دین سیکھنے کا ہوش, نہ ماں باپ کی فکر, نہ اپنی صحت کی فکر. وہ مشقت معلوم کیوں؟ جی ہماری بیوی ہمارے بچوں کو آرام مل جائے, اس لیے ہم لوگ کے لیے مشقت اٹھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی خاطر مشقت اٹھانا یہ کون سے تعجب کی بات ہے؟ انعام بھی تو دیکھیے کیا ملے گا, اللہ تعالیٰ کی ذات ملے گی. اور اللہ تعالیٰ یہ مشقت اس لیے رکھا تاکہ مخلص اور غیر مخلص کا فرق پتہ چل جائے, مخلص اور غیر مخلص کا. کیونکہ مشقت کون اٹھاتا ہے؟ جو مخلص ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. محسن معنی میں مخلص کے ہیں. محسن معنی میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسان معنی میں اخلاص کے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ کن کو ملتی ہے؟ جو مشقت اٹھاتے اخلاص کے ساتھ. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ نہیں اٹھائیں گے مشقت, مشقت اٹھائیں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. والذین جاہدوا فینا, فینا کی بھی قید لگا دی, ہمارے لیے ہو یہ, اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. تو ہم لنا دین سبلنا, ضرور بھی ضرور ہم ان کو دو نعمتیں عطا کریں گے, سیر اللہ, وصول اللہ, سیر اللہ, سیر فی اللہ. یعنی اپنی ذات بھی عطا فرمائیں گے, پھر اپنی ذات کی جو لذتیں ہیں, اپنے قرب کی جو لذتیں ہیں وہ بھی عطا فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ مشقت پر رکھا, یہ تہمت, یہ مجاہدہ مشقت پر رکھا. لیکن مجاہدہ خالی کافی نہیں ہے, مجاہدے کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت بھی ضروری ہے. یہ بھی ضروری چیز ہے. انسان مجاہدہ کر رہا ہے, تکلیف اٹھا رہا ہے, لیکن جو ہے صحبت اختیار نہیں کرتا. ایک عورت ہے, شوہر کی ساری خدمت, کھانا پکانا, اس کے کپڑے دھونا, اس کے جھاڑو لگانا, سارا دن صبح سے شام تک ہے. لیکن جہاں شوہر قریب آئے, تو شرم کر داڑھی رکھ کے کیا کرنا چاہ رہے تو, کہا شرم نہیں آتی مولوی صاحب اتنی بڑی پگڑی پہن کر یہ حرکت کرے گا؟ بتائیے مشقت سب ہے اولاد ملے گی؟ بس سننا ہے اس کی طرح سے کہ یہ جو مشقت اٹھائی کہ دین کے چار محنتیں, لیکن اللہ والوں کی صحبت جس نے اختیار نہیں کی وہ اللہ والا نہیں بنا میرے دوستوں. اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے, اسی لیے یہاں تک کی مشقت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, کہ آپ اپنی جان پر صبر فرمائیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنی جان پر صبر فرمائیے. لہذا مفسرین لکھتے ہیں کہ کانا بیتم من ابیاتی ہی, کہ آپ اپنے گھروں میں سے گھر میں تھے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی, جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے مرشد نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر سے نکلے, فخرجا, آپ نکلے اپنے گھر سے. کس بات پر صبر؟ مع الذین یدعون ربہم, کہ آپ اپنے عام آپ کو آرام سے بے آرام کر رہے ہیں. میرے مرشد نے جب تقریر فرمائی تو کیا فرمایا کہ ہم آپ کو گھر سے بے گھر کر رہے ہیں اور آرام سے بے آرام کر رہے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں آپ کو آپ کا آرام جا ملے گا, اور ملا ہوا ہے آپ کو, لیکن آپ کو یہ حکم اس لیے دے رہے ہیں, آپ کو گھر سے بے گھر اس لیے کر لیں کہ کچھ آپ ہمارے عاشقین ہیں, کچھ ہمارے عاشقین ہیں جو مسجد نبوی میں جمع ہیں, آپ ہمارے عاشقوں کو جا کر اپنی صحبت کا فیض عطا فرمائیے. لہذا ہم آپ کو جو گھر سے بے گھر کر رہے ہیں, ہم آپ کو اجنبیوں میں نہیں بھیج رہے بلکہ اپنے عاشقوں میں بھیج رہے ہیں. ایسا کیسا ہو سکتا ہے اجنبی سے مکہ شریف سے تو آپ کو مدینہ شریف میں لے کر آئے, کیوں اپنے لوگوں کے پاس؟ پھر ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو آرام سے بے آرام کریں اور اجنبیوں میں بھیجیں؟ فرمایا نہیں, میرے شیخ نے فرمایا مال مدینہ, یعنی اپنی معیت سے صحابہ کو منور فرمائیے, کیونکہ یہ آپ کے شاگرد اول ہیں. اب قیامت تک جو دین پھیلے گا وہ انہی کے ذریعے سے پھیلے گا, لہذا آپ اپنے پھول کو لے کر جائیے اور اپنے پھول کی خوشبو میں, جب کہ صحابہ کو ہم نے مجاہدے کی بھٹی سے گزارا ہے, اب اپنے پھول کی خوشبو اپنے صحابہ میں منتقل کیجیے. لہذا میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ والا بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, مال لدین ادرون ربا ہوں, کہ وہ کیا اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو. ان کی پکار کس کو؟ اللہ کو ہی فریاد ہو, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہو. اور کہتے بالغداتی والعشی, صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے عاشق جو ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے جو ذاکرین ہیں, اہل اللہ, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, یہ دیوانے تو ہیں کیونکہ لوگ ان کو دیوانہ بولتے ہیں, لیکن فرمایا کہ یہ دیوانے عقل مند دیوانے ہیں. وہ عقل مندی کیا ہے؟ وہ عقل مندی یہ ہے کہ صبح شام کا ذکر کیا, کیا اللہ کا عاشق کوئی صبح شام کے علاوہ یاد نہیں کرتا؟ سارا دن اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. میں نے صبح شام کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا, میرے مرشد نے فرمایا کہ صبح اور شام کو فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے. تو لہٰذا جب فرشتے آتے ہیں تو گواہی لے کر آتے ہیں کہ جب ہم گئے اللہ وہ آپ کی یاد میں مشغول تھے, اور جب ہم واپس آ رہے ہیں اب بھی وہ آپ کی یاد میں مشغول تھے. یہ ایسے ہوشیار عاشق ہیں, یہ دیوانے ہیں, لیکن کیسے پیارے دیوانے ہیں, کیسے عقل مند دیوانے ہیں کہ ہر وقت آپ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن ایک اور یہاں پر ان کی صفت اور خصوصیت ہے, وہ یہ کہ یریدون وجہ ہے انہوں. اس لیے لوگ پوچھتے نا یہ پیری مریدی کیا چیز ہے, مرید کیا چیز ہے؟ تو بھائی مرید کے معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کو حاصل کرنے کا اور پانے کا ارادہ کرے وہ مرید ہے. دیکھ لیجئے اسی آیت میں ہے نا یریدون وجہ, یریدون, یرید کا اس میں فائل کیا ہے؟ مرید. لو جی کہتے ہیں کہ جی مرید, پیری مریدی کہاں سے ہے؟ تو بھائی پیر سے یاد رکھنا, پیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب کو سجدہ کرے یا پیر کو رسول مانگے مانے یا اس کو مسیح مانے یا اس کو مہدی مانے. اگر کوئی پیر ایسا دعویٰ کرے تو ایسے پیر کی کھوپڑی پر جوتے مار کر اس کا دماغ سوز کرنا امت پر واجب ہے. اگر کوئی پیر کہے یہ کہ میں مہدی ہوں یا مسیح ہوں یا نبی ہوں یا خدائی کا دعویٰ کرے, تو اس کو چاہیے کہ اس کی کھوپڑی پر لالدار جوتا کہ, اور خصوصاً وہ پشاوری چپل ہو, اور اگر اس کے نیچے لوہا بھی لگا ہو تو نور و نالا نور ہے, کھوپڑی پر بھی لگائے. اور ایک مقام اور بھی ہے جہاں لگانے سے کیڑا جلدی مرتا ہے, اور اس مقام کا نام ہے چوتڑ, وہاں پہ بھی لگائے.
لیکن بھائی دیکھ لو اپنا ڈنڈا نہ لگانا وہاں پر, کیونکہ بری عادت پڑ جائے گی. اس لیے جو بجلی کے کھمبے جتنے پڑے ہوئے ہو اس کو جیسے چاہے گھسیڑ دے اندر, اور اگر بغیر تیل کے بھی گھسیڑ دے تو بالکل جائز. جو دعویٰ کرے تو بتاؤ کہ وہ پیر جو اللہ تعالیٰ کی محبت سکھا رہے ہیں, ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھا رہے ہیں, جو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ گناہوں سے بچو. آپ کہیں کہ جی پیری مرید دھوکے بازی ہے, کیا یہ کہنے والا خود دھوکے باز نہیں ہے؟ وہ کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت. وہ کیا سکھا رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, سنتوں پر عمل کرو, گناہ چھوڑو, اللہ کی فرما برداری کرو. ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ جو پیر کہے کہ ہمیں سجدہ کرو, نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے, لگاؤ اس کو جوتا, دماغ درست کرو اس کا. لیکن جو اللہ والے اصل میں پیر کے کیا مانے؟ فرمایا میرے شیخ نے, پیر کے مانے جو دل کا پیرا نکال دے. پیرا کہتے ہیں وہ جو چوٹ ہوتا ہے نا, درد, وہ دل کا وہ درد جو غیر اللہ میں اٹکا ہوا ہے, اصل میں وہ جو غیر اللہ کو دل سے نکالنا ہے اس کو پیر بولتے ہیں. اور دل کو غیر اللہ سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں سجائے, یہ وہ باغبان ہے پیر میرے دوستو. لانا یریدونا وجہ کی کیا مانے کہ جس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی مراد نہ ہو, جس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی مراد نہ ہو. اب کہتے ہیں جہاں پیر کا ایسا ادب سکھاتے ہیں کہ گویا کہ کیا, ارے بھائی کیا ادب سکھاتے ہیں؟ وہی ادب سکھاتے ہیں جو علماء کا ادب ہے, اور کیا فرق ہے دونوں میں؟ کسی آہستہ آواز میں بولو تو کیا علماء کے سامنے اونچی آواز میں بولنا جائز ہے؟ لا ترفعوا اصواتكم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم, کہ تم اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے جاہل آپس میں بات کرتے ہیں, تم بھی ادب سے بات کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ادب ہے, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت القرآن دیکھ لیجئے, اس میں لکھا ہوا ہے یہ بات کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہیں وہی آداب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء وارثین اللہ والے جو غلام ہیں ان کے بھی آداب وہی ہیں. علامہ علوسی نے ایک واقعہ لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور تفسیر بیان القرآن میں حکیم الامت میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, جب یہ علم حاصل کر رہے تھے تو ان کا معمول تھا ایک ایک صحابی کے پاس جاتے تھے, اس کے گھر کے باہر کھڑے رہتے تھے, جب وہ صحابی باہر تشریف لاتے تو یہ ان کے ساتھ ساتھ مسجد جاتے اور جو باتیں تھیں آپ کو ان سے سنی ہوئی وہ اسے سیکھتے رہتے. مسجد سے نکلے دوسرے صحابی کے ساتھ چلے گئے. ایک دفعہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ یہ ان کبار صحابہ میں سے تھے کہ چار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک نام لیا کہ قرآن مجید ان سے سیکھو. یہ چار صحابہ میں سے ایک تھے. اب اللہ مالوسی نے واقعہ لکھا کہ اور میرے شیخ سنایا کرتے کہ جب باہر نکلے تو ان کو دیکھا حیران ہو گئے کہ آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا. تو کیا ارشاد, کیا جواب دیا حضرت؟ جہاں تو نبی کے چچا کے بیٹے کا ادب ہے. پتا چلا کہ استاد کے رشتے داروں کا بھی ادب ہوتا ہے, استاد کے اولاد کا بھی ادب ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال پر؟ کہا میں بھی قرآن مجید پڑھتا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, کیا میں دروازہ کھٹکھٹا تھا؟ ان الذين ينادون كم من وراء الحجرات, کہ ان بے وقوفوں کی طرح کہ آپ کو باہر سے آواز دیتا. لا یاقنون, میں بے عقل, کیونکہ جن کی لا پر, جن کی عقلوں پر اللہ تعالیٰ لا داخل فرما دے وہ ساری زندگی عقل والا نہیں ہو سکتا, ساری زندگی. لہذا اور کیا, ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم, کہ جب میں صبر کرتے یہاں تک کہ آپ نکلتے تو یہ ان کے لیے بہترین کام تھا. تو کہا جب اللہ تعالیٰ فرما رہے صبر کرو تو میں کیوں نہ صبر اختیار کروں. اور پھر جوش میں آ کر ایک بات فرمائی کہ کیا, العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ, کہ کسی قوم کا بڑا, ان کا عالم, ان کا مربی, دینی مربی, دین سکھانے والا ایسا ہے گویا کہ کسی امت پر نبی ہو. یا گویا ضروری لگانا, کالنبی کا تفصیل کا ہے. اس لیے مسئلہ ہے, فقہی مسئلہ ہے یہ کہ اللہ والے عالم کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے گویا کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنا, یہ مسئلہ ہے یہ.
اور اس کا ادب اکرام وہی ہے. تو اگر شیخ کا ادب سکھایا جائے تو اس میں کیا چیز ہے؟ اللہ کی محبت سیکھ رہا ہے. دیکھیے مولانا سخاوت علی صاحب میرے شیخ نے فرمایا حضرت سید احمد شہید احمد اللہ علیہ کے دو خلیفہ تھے، ایک مولانا کرامت علی صاحب ایک مولانا سخاوت علی صاحب. مولانا کرامت علی صاحب کو حضرت نے حکم دیا تھا کہ آپ بنگال جائیے اور چلتے رہیے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت پھوڑپوری رحمت اللہ نے بات مجھ کو سنائی کہ مولانا کرامت علی صاحب بنگال میں جہاں جہاں تشریف لے گئے وہاں اسلام آ گیا. اور مولانا سخاوت علی صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ پڑھائیے، ان کو کہا کہ آپ چلتے رہیے، ان سے فرمایا کہ آپ پڑھائیے. اب یہ پڑھاتے، کوئی عرض کرتا ہے نورانی قاعدہ پڑھنا ہے تو بھی پہنچ جاتے، بخاری شریف پڑھنی ہے وہ بھی پہنچ جاتے، تو بھی پڑھاتے. اس نے کہا کہ حضرت آپ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، آپ نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں. فرمایا کہ دیکھو میرے شیخ نے روتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ اپنے بڑوں کا ادب کیسے کرتے تھے. کیا فرمایا؟ کہ میرے شیخ نے حکم مجھ کو فرمایا کہ تم پڑھائے کرو، یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ پڑھاؤ یہ پڑھاؤ، بس فرمایا تم پڑھائے کرو، اب جو مجھ سے جو پڑھنے آتے میں اس کو وہی پڑھاتا ہوں. کیا ادب تھا! انہی کا ایک واقعہ لکھا، عجیب و غریب واقعہ، کہ ان کے زمانے میں کچھ جماعت تھی جو ان کے خلاف تھی. اب انہوں نے لاٹھی سیکھی، اور لاٹھی کس سے سیکھی؟ ایک ہندو سے، ایک ہندو سے لاٹھی سیکھی. اور اب وہ جو ہندو سے، اب وہ کیا کرتا تھا، وہ جو استاد تھا ان کے بغیر جب تک یہ آتے نہیں تھے لاٹھی نہیں سکھاتا تھا. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ دوسرے طالب علموں نے، دوسرے جو سیکھنے والے، انہوں نے اعتراض کیا، یہ کیا بات ہے کہ آپ ان کے لیے اتنا انتظار کرتے اور ہم آئے بیٹھے رہے آپ. تب وہ ہندو نے کہا کہ کیوں نہ انتظار کرو، اس شخص نے کام ہی ایسا کیا. اب دیکھو کافر کے ساتھ یہ معاملہ، لیکن کیوں استادی کی وجہ سے؟ کہ اس ہندو نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری ایک گائے ہے، وہ چرنے کے لیے جاتی ہے اور شام کو واپس آتی ہے چر کر. پہلے زمانے میں جو چراگاہیں وہ عام ہوتی تھی، آج کل عام نہیں ہے، پہلے ہوا کرتی تھی. کہا جب وہ واپس آتی تو میرا معمول تھا کہ میں صفائی کرتا اور صفائی کر کے چارہ وارا رکھ دیتا اور وہ آتی، کیونکہ جانور کو بٹھانے سے پہلے لوگ صاف کرتے ہیں گوبر ووبر. کہا کہ ایک دن جب میں گھر آیا، گائے کا وقت آیا تو دیکھا صفائی کروں، تو دیکھا جگہ پہلے سے صاف، گوبر بھی نہیں ہے، کچرا وچرا بھی کچھ نہیں ہے. کہا دوسرا دن گزرا پھر یہ ہوا، تیسرا دن گزرا یہ ہوا. اب میں بڑا حیران کہ یہ کون کر رہا ہے. کہا ایک دن میں نے چھپ کر دیکھا، جب چھپ کر دیکھا تو یہی مولانا سخاوت علی جو عالم ہے، مسلمان ہے، عالم ہے، لیکن اپنے استاد کی گائے کا گوبر صاف کر رہے. کہا اس شخص کا میں کیسے نہ وہ کروں. دیکھا اپنے صاحب، ایک کافر کا سب استادی کی نسبت سے اتنا ادب کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھنا کہ کافر کا ادب مسئلہ ہے کہ لو سلم الکافر تبجیلا، جس نے کسی کافر کو اکرام سے ادب سے سلام کر لیا، لا شک کا فی کفر ہی، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے جن سے واسطہ پڑتا ہے، رافضی ہو، قادیانی ہو، یا اور بھی جو غیر مسلم ہو، ان سے جب واسطہ پڑے تو اس کا دھیان رکھے، خیال کریں ذرا. اب اور مسئلہ یہ ہے کہ کافر کے کفر سے نفرت ہے، لیکن کافر سے نفرت حرام ہے. اب میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو سمجھنے کی چیز ہے کہ کافر کے سے بغض اور عداوت ہوگی، کافر سے بغض اور عداوت یہ ہمارا شرعی مسئلہ ہے، یہ ضروری ہے، یہ بغض اللہ میں داخل ہے. یہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم کسی کافر سے بغض اور نفرت نہ رکھے. لیکن عجیب چیز یہ ہے کہ بغض اور عداوت کے ساتھ اور نفرت کے باوجود اس کو حقیر نہیں سمجھنا. بارومی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کسی کافر کو بھی حقارت کی نظر سے مت دیکھو. یہ مسئلہ ہے کہ ایک ہے بغض اور عداوت اور نفرت، اور ایک ہے حقارت، یعنی اس کو کم تر نہ دیکھو، کافر ہے، ایک ہے کافر ہے بس، اس کا احترام اور ادب نہیں، جو معاملہ ہے وہ اتنا رکھے. ایک ہے کہ دیکھو بے وقوف کو اور اپنے کو دیکھو میں مسلمان ہوں یہ کافر ہے، نہیں. فرماتے ہیں کسی کافر کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ مسلمان بدش باشد امید، کہ یہ اس بات کی امید ہے کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے. یہ امید تو باقی ہے نا مرنے سے پہلے پہلے. یہ فرمایا کسی کافر کو بھی حسارت سے مت دیکھو کہ امید ہے وہ مسلمان ہو جائے اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم کافر ہو جائیں, یہ موجود ہے کہ نہیں بھائی؟ اس نے فرمایا کہ کافر کو حقیر مت سمجھو. نفرت اور بغض یہ تو شرعی مسئلہ ہے, اس سے نفرت اور بغض تو رکھنا ہے لیکن حقیر نہیں سمجھنا. اب بتائیے دونوں ضد کو کیسے جمع کرے گا؟ یہی اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے, یہی چیز ملتی ہے میرے دوستوں. تو ادب لانا وہ کیا خصوصیت ہے؟ یریدون وجہا, کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہو. اب شیخ کے پاس بیٹھے اللہ والوں سے دین سیکھ رہے, کس نیت سے سیکھ رہے ہیں؟ ہم اللہ والے بن جائیں, ہم گناہ چھوڑ دیں, شریعت پر عمل کریں, سنت پر عمل کریں, اسی لیے تو بیٹھے ہیں بھائی ہم ان کی صحبت میں. اور وہ شیخ اپنے شیخ کے ساتھ رہے, یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اپنی جان پر صبر کیجیے. پتا چلا کہ شیخ کو بھی صبر کی ضرورت ہے. وہ کیا کہ دین سکھانے جو سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, ذرا اپنے آرام کو اپنے, یہ نہیں کہ ہر وقت بیوی کے پاس گھسا ہوا ہے اور وہ نہیں ہوا تو ایک شادی اور لچالی. اب ہر وقت نئی بیوی کے ساتھ حسن الدقائق بجائے کنز الدقائق پڑھانے کے حسن الدقائق ہر وقت دیکھ رہے ہیں, حسن کے دقیقے. اور اس شاگرد دروازہ کٹکھٹانے, استاد جی باہر آ جاؤ. تو ایسا نہیں, لہٰذا اس کو ہی نہیں ذمہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام سے بے آرام فرمایا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے عاشقین اور طالبین ایسے, پتا چلا ان کو دین سکھانے کے لیے, ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت سکھانے کے لیے اور پھول محمدی صلی اللہ تعالی وسلم میں بسانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر سے بے گھر فرمایا. تو بتائیے دین سکھانے والا بھی مشقت چاہیے اس کو, یہ بھی کیا اللہ تعالیٰ کی, یہ جو دین سیکھنے آ رہا ہے اس کو اپنی برداشت کرتے ہوئے مجاہدہ, یہ دین کی نصرت, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, گناہوں سے بچنا, یہ بھی بتائے. اور پرواہ نہ کرے کہ اگلا ناراض ہوگا. سوچا ہاں اس میں یہ ضرور ہے, حکمت اختیار کرنا ضروری ہے, حکمت اختیار کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ناراضگی کی پرواہ کرنا اور ہے اور حکمت سے دین سکھانا اور ہے. جیسے اس کی ایک مثال سمجھیے, میرے شیر فرماتے ہیں, دیکھو بھائی فرماتے ہیں, بھائی ایک ہوتا ہے شیر, ایک ہوتا ہے شیر نہیں, ایک ہوتا ہے شیر نہیں بلکہ ایک ہوتی ہے شیر, ایک ہوتا ہے شیر نہیں. اب مزہ آیا نا دادا؟ اور اردو میں جب بولیں گے تو کیا کہیں گے, ایک ہوتا ہے شیر, ایک ہوتی ہے شیر نہیں. لیکن مزہ لینا چاہیے بھائی, ایک ہوتی ہے شیر, ایک ہوتا ہے شیر نہیں. اور کیوں؟ وارفتا ہے شوق کو الٹا نظر آتا ہے, مجنو نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. دادا ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آ رہی ہے. ہمارا بیوی گیا تھا, عجیب ہے مولوی کو بھی زنانہ بنا دیتے. تو ٹھیک ہے ہم بھی مزہ لیں گے, پھر ہم بھی یہی کہیں گے اب یار دوستی کی ہے ان سے تو کرنا پڑے گا نا, یہ ہمارے پٹھان دوست ہیں, ہمارے دوست اب دوستی کی ہے تو ہم بولیں گے ان کی زبان کہ ایک ہوتی ہے شیر, ایک ہوتا ہے شیر نہیں. شیر کے, میرے شیخ نے فرمایا شیر کی داڑھی ہوتی ہے, شیر کی داڑھی ہوتی ہے اور داڑھی بھی پوری مٹھی بس, اور شیرنی کی داڑھی نہیں ہوتی. اب دیکھیے حضرت نے مسئلہ بھی بتایا, اب مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں کہ داڑھی کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے. پھر حضرت نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ شیر بننا ہے شیرنی؟ اب بتائیے مسئلہ بھی سکھا رہے صاحب نے لیکن اس میں حکمت بھی ہے نا. اب پھر حضرت نے بتایا ہاں بھائی جتنے شیر بننے والے سب ہاتھ کھڑا کرے, ہم سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا. ہاں بھائی شیر بننے والے ہاتھ کھڑا کرے, شیر بنے گا نا. ارے شاباش ماشاء اللہ, دیکھ لو. اب دیکھو یہ بھی دین ہے نا, مسئلہ سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ بس یہ ہے حضرت نے فرمایا یہ دین سکھانا سیکھو کہ کیسے سکھایا جاتا ہے دین. حکمت کی ضرورت ہے اس میں بھی, کسی کو حقیر سمجھ کے نصیحت مت کرو کہ نالائق اور الو ایسا ایسا, نہیں اس کو دین سکھاؤ حکمت کے ساتھ. اب دیکھیں ایک اور واقعہ سنیے, ایک میرے مرشد نے سنایا کہ ایک صاحب, جلدی جلدی سناتا ہوں, ایک شاہد القادر صاحب رحمت اللہ نے, ان کے پاس ایک شفا ہے شلوار ٹکوں سے نیچے تھی, مجلس ختم ہوئی سب کو ادب کا جاؤ, پھر کھڑے ہوئے استاد سے فرمایا کہ بھائی میرے اندر ایک خامی ہے, خرابی ہے کہ میری شلوار ٹکڑوں سے نیچے ہو جاتی ہے, تم ذرا دیکھنا کہ میری شلوار ٹکڑوں سے نیچے تو نہیں ہے. وہ رونے لگا, اس نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے تفسیر موسی القرآن کے مصنف, آپ کے شلوار کے حضرت یہ بیماری تو میرے اندر ہے, دیکھا پہ صاحب فوراً اپنی شلوار اوپر کر لی. اور میرے شیخ کا واقعہ سنیں, ایک دفعہ ایک صاحب تھے حضرت کے آئے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے, انگریزی کالر, قمیض ایسی پہنی جس کے انگریزی کالر. اب حضرت نے, اب حضرت نے ان سے پڑھوایا تم فرمایا نعت شریف پڑھو. اب نعت شریف پڑھے, ہم بھی حیران کہ حضرت کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ نعت شریف پڑھے, بلکہ وہ پینٹ اور شرٹ پہنے ہوئے تھے, کرتا نہیں تھا, کرتا قمیض تک پتلون میں اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں نعت پڑھوں گا. حضرت پڑھا پڑھو نعت شریف. ہم بھی حیران کہ حضرت کا مزاج میرے شیخ کا ایسا نہیں ہے کہ کیسے کوئی پیٹ چڑھتا ہے اسے نعت شریف پڑھوا ہے, کہ عاشق رسول بھی تو نہیں لگ رہا. لیکن ایک شرم نعت میں بالکل ان کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا. یہ میں سچ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب ایک نعت شریف پڑھی, حضرت نے فرمایا اور پڑھو. انہوں نے دوسری بھی پڑھی. جب دوسری پڑھ لی نا عاشق رسول کے اشعار صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت نے پھر خادم کے کان میں کچھ فرمایا. خادم اٹھ کر گیا, اندر سے جا کر حضرت کا کرتا لے کر آیا. حضرت نے فرمایا کہ لو بھائی یہ کرتا ان کو ہتھیار دے دو, انہوں نے نعت شریف بڑی عمدہ پڑی ہے, ان کو کرتا ہتھیار کر دو. انہوں نے کہا حضرت جزاک اللہ. فرمایا کہ میاں پہن کے دکھاؤ. اب بتائیے اللہ اکبر, سوچو کہ اس شخص کے دل پر کیا گزری ہوگی. آپ تصور کیجئے, اب تو جناب اس نے کرتا پہنا, میں وہی بیٹھا تھا, میں نے جلدی سے ان کی پتلون موڑ کے اوپر پینچے کر دیے, کہ ٹخنے بھی کھول دیے. میں نے کہا آپ تو شیئر کر رہے ہیں, جلدی سے میں نے ٹخنے بھی کھول دیے ان کے. اب حضرت نے فرمایا بتاؤ بھائی سب کو کیسے لگ رہے ہیں. ہم نے کہا حضرت ماشاء اللہ بھائی کرتا شلوار تو لباس دیا تھا, اللہ اوپر کتنا پیارا لگتا ہے انسان, کھلا ڈھیلا ڈھالا لباس کچھ نظر ہی نہیں آتا, اور پتلون میں تو سب کچھ نظر آتا ہے. خصوصاً سجدے میں جائے تو پیچھے والے عاشقوں کا تو دل چاہتے ہیں وہیں سجدہ کریں ہم. اب وہ انہوں نے لباس پہنا. وہ دن اور آج کا دن, وہ صاحب اب بھی آتے ہیں, وہ دن اور آج کا دن میں نے ان کو کبھی پتلون قمیض میں نہیں دیکھا. کیا ہوا؟ صرف ایک مرتبہ نصیحت, ایک نصیحت اور حکمت کا انداز کہتا ہے. بس میری دوستو یہی چیز اللہ والوں کی صحبت سے سیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلق, اللہ تعالیٰ کی محبت اور دین سکھانا کیسے ہے, یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تو پتا چلا دو کام, ایک مشقت, ایک اللہ والوں کی صحبت. جب یہ دو کام ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کے قرب عظیم, اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے راستے ہم پر کھول دیں گے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تقوی والی حیات عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنا تعلق خاص عطا فرما. یا اللہ ہمارے سینوں میں یا اللہ دل تو ہے لیکن یہ ابھی جانور والا دل ہے. حقیقی دل تو وہ ہے کہ اللہ جو آپ کی محبت پہ دھڑکے, آپ کے نام میں دھڑکے, آپ کی نافرمانی میں یا اللہ ہمارے دل کا حال ایسا ہو جائے کہ جیسے کسی نے دبا دیا ہو اور آپ کی فرما برداری میں ہم جی اٹھے. یا اللہ ہم سب کو اپنا تعلق خاص عطا فرما. ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ والا بنا دیجیے. ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. ہمارے اخلاق میں بلندی پیدا فرما. شریعت و سنت کے مطابق ہمارا ظاہر باطن بنا دیجیے. ہم سب کو اپنا تعلق خاص نصیب فرما دیجیے. یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا میں رکھیے. سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اب اپنے فضل سے ہمارے دل بیٹھنے کو قبول فرما. اپنی محبت کا ذریعہ بنا اور یا اللہ اپنے تعلق کا ذریعہ بنا. صلی اللہ علیہ نبی الامی. جملہ مقاصد احسان ہم سب کو کامیاب فرما. اے عالم و خبیر ہماری جو جائز حاجات ہیں اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دونوں جان کی عافیتیں, دونوں جان کی رحمتیں, دونوں جان کی نعمتیں عطا فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی و رحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ. وآخر دعوانا